تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 36 سے. وَدَخَلَ مَعَهُ سِجْنَ فَتَيَانِ, اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ ہی قید خانے میں دو نوجوان. فتیان جو ہے یہ فتن کا تثنیہ ہے, فتن جوان کو کہتے ہیں, غلام کے لیے یہاں آیا لیکن ینگ لڑکے مراد ہے اس سے. یہ سورت کہف میں بھی پڑھیں گے آپ تو وہاں زیادہ واضح ہوگا انشاءاللہ, کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں دو نوجوان آئے. قال احدہما, ان میں سے ایک نے کہا, انی ارانی اعصر خمرا, کہ میں دیکھتا ہوں خود کو کہ شراب نچوڑتا ہوں, خواب سنا رہا ہے اپنا. وقال الآخر, اور دوسرے نے کہا, انی ارانی احمل فوق راسی خبزا, میں نے خود کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوا ہوں. تاکل الطیر منہ, اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. لہٰذا نبئنا بتاویلہ, ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, کیونکہ انا نراک من المحسنین, بے شک ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں, نیکوکار دیکھتے ہیں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے, اور اگر کہانی کو پیچھے سے جوڑ لیں تو یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اگلا دور شروع ہوتا ہے, کہ کیسے بے گناہ ہونے کے باوجود جیل میں پہنچ گئے, اور اللہ تعالیٰ سے خود مانگی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر ان کے لیے خیر نکالی. جیل میں گئے, اور قرآن پاک کا موضوع اصل میں نہ تاریخ ہے اور نہ قصہ کہانیاں ہیں, جتنے بھی واقعات اور قصے آتے ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں. تو یہاں اب براہ راست وہ ساری تفصیلات چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی کہ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے, اور وہاں اپنے اعلی اخلاق کی وجہ سے معروف ہو گئے. بندے کے اندر کوئی بھی خوبی ہوتی ہے نا, تو اس کی وہ خوبی چھپتی نہیں ہے. تو دخل معہ, یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل اس کے ساتھ داخل ہوئے, لیکن مراد کیا ہے کہ جس چیمبر میں وہ تھے یا جس جگہ وہ تھے وہاں پہ قیدی بھی آ گئے. دو قیدی کون تھے, اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک جو تھا یہ شاہی خباز تھا. خباز کہتے ہیں روٹی پکانے والے, کھلانے والے کو, مطبخ بھی کہتے ہیں اس کو کچن کے ناطے سے, کہ باورچی تھا بادشاہ کا. اور دوسرا جو شخص تھا یہ بادشاہ کی محفل عیش و طرب کا نگران اعلیٰ تھا, شراب پلاتا تھا, ساقی کہہ لیں آج کے دور میں. اس بادشاہ کو زہر کھلائے جانے کے الزام میں یہ دونوں قیدی تھے جیل کے اندر. دونوں وہاں رہتے تھے, اور ان کا معاملہ چل رہا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ جس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی. خیر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو خواب دکھایا, اور بعض کہتے ہیں کہ خواب کوئی نہیں دیکھا تھا, انہوں نے صرف یوسف علیہ السلام کو چیک کرنا چاہتے تھے. لیکن اگلا انداز دیکھیں تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ خواب ہی ہوگا, کیونکہ اس کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام نے بتا دی وہ بہت اچھی تھی. اب ہوا کیا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں. اس سے ایک دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو وہی جو ہم کہہ چکے پیچھے بھی پچھلے سبق کے ساتھ, کہ جیل میں جانے والا ہر شخص گناہگار نہیں ہوتا, لہٰذا اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہے کہ ان لوگوں نے جو کمنٹ دیا یوسف علیہ السلام کو وہ کیا تھا, انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں. یہ تھا وہ ٹائٹل یوسف علیہ السلام کو ملا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ انہوں نے حاصل کیا. یوسف علیہ السلام جیل میں تھے, کوئی ان کی بات کرنے والا نہیں تھا, کوئی لوگوں کو نہ بتاتا کہ یوسف بڑے اچھے ہیں, یہ نبی کے بیٹے ہیں اور یہ اور وہ, لیکن ان کے اعلیٰ کردار اور اخلاق نے لوگوں کے دل میں ان کی عزت بنا دی. جس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی نا, وہ اس کی فکر کرنے کی بجائے کہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں, اور کوئی میری تعریف کر دے, کوئی آ کے بتا دے یہ بہت اچھی ہیں, یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, پھر ہی لوگوں کو پتہ چلے گا, اس کی بجائے وہ کام کرنے پہ توجہ دے گا. محسن بن جائیے, آپ کسی کونے میں چھپے ہوئے ہوں گے تو لوگوں تک آپ کی خیر خود بخود پہنچنے لگے گی. کہتے ہیں کہ وہاں جا کے یہ کٹ کٹ کے نہ رہے, بلکہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے اچھا تعلق رکھا, کسی کی کو مدد کرنی ہوتی کر دیتے, وقت دینا ہوتا دے دیتے. اس کی وجہ سے دل میں ان کی محبت آ گئی, اور انہوں نے اس محبت سے فائدہ اٹھایا. انشاءاللہ ہم یہ پورا آیتیں کرنے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کے طریقہ تبلیغ پہ جب بات کریں گے تو انہی آیات میں سے کچھ میسج ملیں گے. لیکن یہاں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ خواب دیکھا, اور ہم بتا دیجئے کہ اس میں کیا ہوگا. یہاں جو لفظ آیا ہے نا خمرہ، اس کو دیکھ لیجئے گا، خمر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو عقل کو چھپا دے، انگوری شراب ہے، فارسی زبان میں اس کو میں کہتے ہیں، بعد میں ہر نشاور چیز کو خمر کہنے جانے لگا۔ آپ کو پتا ہے کہ انگوری شراب کا بنانے والا پہلی دفعہ، یعنی اس کا موجد جو تھا، یہ ایران کا بادشاہ جمشید تھا، اسی سے پھر جام جم مشہور ہے، اگر آپ نے نام سنا ہوگا، جمشید بادشاہ تھا۔ اور دوسرا لفظ ادھر مشکل آیا، خبزہ، خبز اسم جنس ہے، واحد اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ میں سر پہ روٹیاں رکھ کے بیٹھا اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں، ہماری خواب کی تعبیر دے دیں۔ اب ایک طریقہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کہتے میں نہیں بتا رہا، شرماتے، جھجکتے، عموماً ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی علم بھی ہوتا ہے تو ہم اس کا اظہار کرتے ہوئے یا دوسروں کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام فوراً ہی بتانے لگ جاتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ دونوں کام نہ کیے، بلکہ تیسرا رویہ اختیار کیا، اور وہ کیا تھا، آیت 37، قالا، کہنے لگے، لا یاتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، مراد ہے کہ جب آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام ترزقانہ، کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، یعنی جب کھانا آئے گا تم دونوں کے پاس، تو الا نبأتکما، میں ضرور بتا دوں گا تم دونوں کو، بتاویلہ، اس کی تعویل، اس کی تعبیر، قبل، اس سے پہلے، کہ این یاتیکما، کہ تم دونوں کے پاس آ جائیں۔ یہاں دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا ٹھہراؤ اور تحمل ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کوئی بات سمجھ آ جائے، یا ہمیں کسی سوال کا جواب ہی صرف آتا ہو تو کوئی پوچھے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اور بالفرض اگر ہمیں خوابوں کی تعبیر آتی ہو، کوئی ہم سے خواب پوچھے، تو ہم کتنی جلدی بتانا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام میں ٹھہراؤ تھا، اور یہی مطلوب ہے ہر اس شخص سے جس سے لوگ خوابوں کی تعبیر پوچھیں۔ پیچھے بات ہم کر چکے کہ خواب کی تعبیر فوراً نہیں بتانی چاہیے، ایک وجہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، نو پرابلم، میں تمہیں بتاؤں گا، صرف انتظار کرو ابھی وقت کا۔ جیلوں میں ہر چیز بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے، بہت کوائٹ ہوتی ہیں جیلیں، لیکن تھوڑی بہت حرکت اس وقت ہوتی ہے جب کھانا سرو کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس وقت، چونکہ میں ان کی مجبوری ہوں، یہ خود میرے پاس آئے ہیں اپنے کام کے لیے، ابھی تک انہوں نے لوگوں کو بور نہیں کیا ہوا تھا، ہر وقت اللہ اللہ کی بات کر کے، تبلیغ کر کے خاموش تھے، ابھی صرف نراک من المحسنین، اپنی جگہ بنا رہے تھے لوگوں کے دلوں میں۔ کیونکہ جب ہم نے کسی کو اللہ کی بات بتانی ہوتی ہے نا، تو اس سے پہلے اپنی جگہ بنائیں۔ آپ کسی سے کچھ منوانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا کردار محسن کا بنا کے دکھائیں۔ اب حضرت یوسف نے موقع مناسب سمجھا کہ اگر میں ان کو ایک دفعہ ہی سارا کچھ بتا دوں گا، تو جو تبلیغ میں نے ان کو کرنی تھی وہ نہیں کر سکوں گا۔ اور یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ جیل میں اب جانے کے وقت، اس وقت یوسف علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اب آلموسٹ ان کی عمر 40 سال کے قریب ہو چکی ہے، نبوت مل چکی۔ اب یہاں آپ کو حضرت یوسف ایک بالکل مختلف کردار میں دکھیں گے، کہ ایک طرف تو وہ دل پھینک عورتوں کے ہجوم میں ایک الڑ نوجوان تھے، لیکن دوسری طرف اب یہ نبی بن چکے ہیں۔ نبی کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے دل میں، نبی کے دل میں درد بہت ہوتا ہے، اور تبلیغ، ابلاغ ان کا فریضہ بھی ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے مرحلے پہ خود کو لوگوں کے سامنے اچھے کردار کے ساتھ خود کو پیش کیا، جب لوگوں کو ان کی ضرورت پیش آئی، تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن تھوڑا سا انتظار کرو۔ چاہتے یہ تھے کہ اب تو چونکہ ان کو توجہ میری چاہیے، تو اس وقت تو یہ ضرور ہی میری بات سنیں گے، تو لہٰذا کہا میں تمہیں بتاؤں گا۔ دوسری بات دیکھیے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا۔ بڑائی نہیں کی، مجھے بہت پتہ ہے، بلکہ عاجزی دیکھیے، نرمی دیکھے، محبت دیکھے، کہتے ہیں میں تمہیں جو بھی تعبیر بتاؤں گا نا، یہ میرے رب کا دیا ہوا علم ہے، اس سے ان کی عاجزی دکھتی ہے۔ اب ان کو کہا بیٹھ جاؤ۔ اب امیجن کریں نا کہ دو لوگ خواب دیکھے ہوئے، اور جس نے خواب دیکھا تو اس کا دل چاہتا ہے خواب فوراً پتہ چل دے کیا، لیکن اب ان کو بٹھا لیا، کانشیس تھے۔ اس سے ایک نقطہ سائڈ کا ملتا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس خود آتا ہے نا اپنے کسی کام کے لیے، سوال پوچھتے ہیں، آپ کو فون کرتے ہیں، جی وہ ایک سوال پوچھنا ہے، اچھا جی یہ بتا دیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ فوراً بتائیں۔ ہاں جب آپ نے کسی کو کہا ہے، تو پھر آپ کو اس وقت پہ اس کو ضرور بتانا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں پھر لوگ آپ کی بات مان لیتے ہیں نا۔ تو اب وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یوسف علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے چھوڑ دیا اس دین کو یا اس قوم کے دین کو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے بات کرنے کا. کہا کہ میں نے پہلے وہ دین چھوڑا جو کفر پہ مبنی تھا، اور وہم بالآخرتی ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. پہلے چھوڑا، پھر واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں تو پیروکار بن گیا اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے دین کا. کیا پتہ چلا کہ پہلے مشرکانہ اور کافرانہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، پھر اتباع دین کی توفیق ملتی ہے. اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمیں یہ روا بھی نہیں، ہمیں یہ لائق بھی نہیں کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کا کسی چیز کو. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ توحید پر ایمان تو اللہ کا خاص احسان ہے ہم پر. وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لوگوں پر بھی، لیکن بہت سارے لوگ اس احسان پر شکر بجا ہی نہیں لاتے. یہ ہوتی ہے ایک مبلغ کی تبلیغ. بات کہاں سے شروع کی؟ لا سے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آیت نمبر 37 کا جو آخری حصہ نا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرت ہم کافرون، یہ آج کی زبان میں ایسے جیسے لا، اللہ کو الہ کہنے سے پہلے لا کیا. پھر وتباتو سے لے کے آخر تک جو یہ ہے الا اللہ. پتہ کیا چلا کہ توحید کیا ہے؟ کہ پچھلی غلط چیزوں کو بندہ چھوڑے، پھر اللہ کی وحدانیت کا دم بھرے. اور کچھ چھوڑتے ہیں نا پھر ملتا ہے، چھوڑیں گے نہیں تو ملے گا نہیں. اگر پچھلی چیزیں، پچھلی محبتیں، گناہ کی محفلیں، گناہ کے کام دل میں پڑے رہیں تو پھر اچھی چیزوں کی محبت نہیں آتی. سستی چھوڑتے ہیں نا پھر ہی ہمت ملتی ہے. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت خوبصورت طریقے سے تبلیغ کی. پھر اس میں یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے دین کی، اپنی پیروی کا تذکرہ کیا، تب باپ دادا کی بات کی. کہتے ہیں کہ اتنے عرصے سے ان کے ساتھ رہتے تھے، نہ کبھی ان کو اپنا تعارف کرایا، میں نبیوں کی اولاد سے ہوں، میں خاندانی ہوں، میں وہ ہوں، میں تو اس گھر کا چشم و چراغ ہوں، دس اینڈ دیٹ، کوئی کسی کو اپنے بزرگوں سے نہیں جوڑا. لیکن جب موقع آیا توحید کی بات کرنے کا، تبلیغ کی، تو باپ دادا کا تذکرہ کیا تو ان کے دین کے ناطے سے کیا. اس کے برعکس امیجن کیجئے ایک آرڈنری انسان ہو، بڑے اعلیٰ گھر کا چشم و چراغ، اور کسی حالات کے پھیر میں پہنچ جائے دوسری جگہ، تو جاتے ہی لوگوں کو کیا سناتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم سیدوں کی اولاد ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ میرے دادا کے دادا کے دادا جو تھے وہ بہت بڑے عالم تھے. کوئی بڑائی نہیں. بندہ مومن اپنے نسب کو، اپنے رشتوں کو کوئی کریڈٹ بنا کے نہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا. توحید سے بات شروع کی، یہ بھی بات نوٹ کریں، کیونکہ یہاں یوسف علیہ السلام کا طریقہ تبلیغ دکھ رہا ہے نا. پھر ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ صرف دو قیدیوں کو تبلیغ کی. ہم مجمع جمع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم دین میں بھی گلیمر پسند کرتے ہیں نا. پھر آپ دیکھیے کہ مقصد سے نہیں ہٹے. جیل میں تھے، ڈپریس تھے. ہم ہوتے تو ڈپریشن میں چلے جاتے، ہائے جیل میں چلے گئے، پتہ نہیں کیا ہوگا آگے میرے ساتھ، میرا تو کیریئر خراب ہوا. نہیں، ہیں جیل میں تو ہیں، کام کر رہے ہیں. کوئی چیز بندہ مومن کو اس کے راستے سے نہیں ہٹاتی. آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہمیں کتابوں کا اتنا بڑا خزانہ دکھتا ہے نا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، امام ابن قیم کا، اور کئی لوگوں کا، ان میں سے بیشتر کتابیں جیل کی تنہائیوں میں لکھی گئی ہیں. ایک ایسے بھی عالم گزرے ہیں کہ جب ان کو جیل میں بھیج دیا تو ہر طرح کی پابندی لگا دی. آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ باہر سے جو ان کو ملنے آتا تھا نا، تو اس کے ہاتھ جو ایک صفحہ لکھتے تھے اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے ماچس کی ڈبیا میں ڈال دیتے تھے، اور جو ان کو ملنے آتا تھا وہ ڈبیا کے اندر رکھ کے وہ صفحہ باہر لے جاتا تھا، اور باہر جا کے لوگ اس کو لکھتے اور پرنٹ کرتے. اس طریقے سے انہوں نے کتابوں کی کتابیں لکھیں. ہم کیا بات کریں اپنی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو میری باتیں بڑی سخت لگتی ہوں گی، یا آپ کو لگتا ہوگا ہم پہ بڑی سختی ہوتی ہے، لیکن یقین کریں ہر کام نرمی سے نہیں ہوتا. ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی بگاڑ لیا، موٹا کر لیا اپنا نفس. जिन्होंने काम करना होता है ना वो जेल की सलाखों में भी करते हैं। हम कहते कहते पेंसिल ही नहीं पास, कागज़ ही नहीं पास, क्या करें। फोकस्ड वही बंदा जिएगा। आप किसी जगह अपनी लिफ्ट में फंस गए ना, आपके शुक्र है फंस गए हैं, आधे घंटे तक ठीक होगी, निकालो कापी पेन, बैठ के इधर काम करते हैं। ट्रैफिक पे स्टक हो गए हैं, रोड पे, कोई बात नहीं, निकालो कापी, लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। चंक्स को इस्तेमाल करें, छोटे छोटे मिनट ज़िंदगी के इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जितना भी इल्म का काम लिया, सीखा, वो सब जेल के अंदर हुआ। और लोगों को सुना रहे हैं तो क्या सुना रहे हैं कि देखो मैंने जिस अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ा उसी से तुम्हें रखा है। हमें वक्त क्यों नहीं मिलता, कभी आपने गौर किया? आज जाके ज़रूर गौर कीजिएगा। फिर हमारा दिल क्यों नहीं चाहता संजीदा इल्म हासिल करने को, इसका भी वजह देखें। इसकी सबकी वजह एक ही यह है कि हमने खुद को बहुत ढीला छोड़ दिया। आदत नहीं रहती ना, कपड़े ही आप देखें कि आप अगर ज़रा जिस्म को ढीला छोड़ दें तो आपको हो सकता है कपड़े ही टाइट होने लगें। इसलिए इल्म की महफिलों में हमारा दम घुटता है, हम अलग अलग रहना चाहते हैं। हम कहते नहीं, हम अपने घर के सुकून से बैठ के वहाँ बैठ के लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, जो भी है, हम क्लासरूम के माहौल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जो नहीं बनेंगे ना वो कभी भी नहीं निखरेंगे, उनको कभी भी वो पोजीशन नहीं मिलेगी जो सब्र के साथ सुनने वाले को मिलती है। क्योंकि शागिर्द जो होते हैं ना वो असल में इल्म नहीं ले रहे होते, वो साथ साथ उसकी तरबियत भी ले रहे होते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी जगह बनाई, मुहसिन करार दिए, अल्लाह ताला ने देखे कि उनको मजबूरी बना दिया लोगों की। आज हम बच्चियों को ससुराल भेजते हैं तो हम कहते हैं जाके खूब तबलीग करना, 10 साल तुम पढ़ी हो, जाके वहाँ सबक सुनाना। कभी भी नहीं होगे। पहला सबक उनको ये दें कि पहले मुहसिना बनो, करो खिदमत सबकी। फजर से पहले उठो, खाना पकाओ, रोटी बना के फ्रेश नाश्ता रखो, पहले 4-6 महीने अपनी जगह बनाओ, फिर बात करना दीन की। और हम जाते ही डूज एंड डोंट्स पे आ जाते हैं। वो ससुर कहते हैं ये क्या हम ले आए मुसीबत, ये कैसी बीवी आ गई, ये कैसी बहू आ गई, क्यों आज हमारा दीन नहीं आता? क्योंकि हम मुहसिन नहीं बनना चाहते। जहेज़ की चीज़ें हम छुपा छुपा के रखें, मैके ससुराल का फ़र्क हर वक्त आप करें, बुज़ुर्गों को आप मुसीबत समझें और आप कहें कि लोग आपसे ग्रामर पढ़ लें, लोग आपसे कुरान पढ़ लें, कोई नहीं पढ़ेगा। पहले मुहसिना बने, बीवी हैं तो मुहसिना बने, बहन है तो मुहसिना बने। तकरीरों से कभी घर वाले खुश नहीं होते। कोई बीवी अपने मर्द को तकरीर करके या सबक कापी पेन खोल के नहीं पढ़ा सकती, मर्द की अना होती है। वो सीख रहा होता है बीवी से भी, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहता कि मैंने ये बात तुमसे सीखी है। तो मत उसको जिक्र करें कि तुम्हें बताया। ऐसे काम करें कि जिससे फ़ायदा हो। और यहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने नामवाफिक हालात में भी ख़ुद को ज़ाया नहीं किया। ऐसे लगता है कि जैसे इस किस्म के काम करके वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे। तो यहाँ देखिए कि यूसुफ़ को इतने करीब से अल्लाह ताला ने बुराई के माहौल में क्यों रखा। इससे दर्द पैदा होता है। दाइये दीन अगर ख़ुद को काट के रख लेना, नेक लोगों में एक तौहीद टोन बना लें और उसमें हम सारा दिन तौहीद वाले बैठे हों, 5 वक्त हैया अलस्सलाह हैया अलल्फलाह की आवाज़ें आएँ, हर घर से लोग निकलें और नमाज़ें पढ़ने चलें, जो लोग वहाँ बैठेंगे कभी सोसाइटी के उतार चढ़ाव को नहीं समझ सकेंगे। आज मैं पूरे शौर से कह सकती हूँ कि वेस्ट से जो उलमा उठ रहे हैं ना और जो बच्चे यंगस्टर उठ रहे हैं वो बुराई को ज़्यादा अच्छा एलैबोरेट कर सकते हैं। उनको पता चल रहा है ना, हमने इतनी चखी है, उनको पता है कैसे जज्बात पे काबू पाते हैं। अब एक बच्चा जो बचपन से एक आलिम के घर पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसको किसी मदरसे में रखा, बहुत प्रोटेक्टेड माहौल है, कल वो जब तबलीग के लिए निकलेगा उसको पता ही नहीं होगा कि ये दिल फेंक सोसाइटीज़ होती क्या हैं। तो अल्लाह ताला लोगों को उन हालात से गुजारता है जहाँ वो बिल्कुल टच करके आते हैं, बुराई को देख के आते हैं। इसी से भी ये भी याद रखें कि अगर आप सुनने वालों में कोई बंदा बुराई को बहुत करीब से देख चुका है, कोई बंदा अगर किसी ऐसी चीज़ को देख चुका है कि जो उसका अपना तजुर्बा है, कल इंशाल्लाह वो जो तबलीग करेगा और उसका जो लोगों का असर होगा वो दूसरे का नहीं होगा। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यहाँ एक बेहतरीन मुबल्लिग दिख रहे हैं और इस तरीके से ये काम करते हुए दिख रहे हैं कि देखो लोगों, पहले मैंने खुद किया है। यहाँ एक और अमल की नुक्ता नोट करें, पहले अपने अमल की बात की। हम कहते हैं तुम करो, तुम दो अल्लाह के रास्ते में सदका करो, तुम डोनेट करो, तुम कुर्बानियाँ दो, हम नहीं करते। फिर अगली बात देखिए, ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह अलैना, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। कभी भी दाइये दीन तकब्बुर वाले जुमले ना बोले, अच्छी बातें करे। फिर इसी तरह लोगों को आप बराह रास्त मुखातिब करते हैं, आयत 39, या साहिब यस सिजनी, ए मेरे कैद खाने के साथियों। देखिए कितना प्यारा अंदाज़ है, او میرے قید کے بھائیو دوستو، یہ چاہیے انداز۔ او میرے گناہگار بھائیو، او میرے برے ماحول میں رہنے والے بھائیو اور بہنوں، یہ درد مندی ہوتی ہے جب تک علماء دین گناہگاروں سے محبت نہ کرنے لگیں، ان کے صحیح معنوں میں ہم درد نہ بننے لگیں، ان کی بات لوگ نہیں سنیں گے۔ ہم لوگوں کو جب تانے دیں، او منافق ہو، کافر ہو، فلاں اور تم ایسے ہو، بدتمیز ہو، بدبخت، دلوں میں بات نہیں آئے گی، وہ ڈانٹ لے لیں گے کانوں میں، کہیں گے چھوڑو یہ ہمیں ہماری بے عزتی کر رہے ہیں۔ قیدیوں کو، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ مجرم ہے، ان میں سے ایک، یوسف کو ان کے خواب سے پتہ چل گیا تھا کہ ایک پہ الزام ثابت ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ان کے شعور کو بیدار کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور تبلیغ کا نقطہ نوٹ کریں کہ مخاطب کو پکار لینا چاہیے بیچ میں۔ جیسے اب میں پڑھا رہی ہوں آپ کو، 15-20 منٹ پڑھاتی رہوں اور ایک دم میں آپ میں سے سبھی کو مجھے اجتماعی طور پہ کون سنا، آپ نے ٹھیک ہے، سمجھ گئے، آپ کا کیا خیال ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ توجہ آ جاتی ہے۔ اب شعور کو بیدار کرنے والا سوال ہے، ارباب متفرقون خیرن، کیا بہت سارے یعنی جدا جدا رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو غالب ہے سب پر۔ یہ ہوتا ہے کوشچننگ سٹائل، سوال کریٹ کر کے اگلے کے شعور کو بیدار کرنا۔ یہ جملہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا، او قید کے ساتھیو، ایک اللہ اچھا ہوتا ہے بہت سارے رب کی بجائے، ہو سکتا تھا نا، یہ کہنے کی بجائے کیا کہا، بالکل کوشچن کے سٹائل میں، تم بتاؤ بھلا کئی خدا اچھے ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے، ایک ڈرائیور چلائے گاڑی وہ اچھا ہوتا ہے کہ دو چلائیں، ایک بندہ کوکنگ کر رہا ہے کہ دو لوگ چمچہ چلا رہے ہیں۔ شعور کو، اندر سے ان کی فطرت کو پکارا، پھر کہا ماں تعبدون، تم نہیں پوچھتے، من دونہی، اس کے سوا، کس کے، اللہ کے سوا، مگر الا اسماء، یہ تو کچھ نام ہے، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، یہ لات منات، یہ پنچتن پاک، یہ دستگیر، یہ داتا، یہ فلاں، یہ تم نے اور تمہارے بزرگوں نے خود ہی نام رکھ لیے ہیں، من ذل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی۔ کتنا پیارا انداز ہے، گھیرنے والا انداز ہے نا، کہ یہ جو تم نے نام بنائے ہوئے ہیں، کبھی انہوں نے کچھ کیا، کچھ بھی تو ان کے پاس ایسی چیز نہیں دکھتی کہ جس سے لگے کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں، یہ صرف تم خود ہی خوش ہو کہ ان ناموں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو، تو لہٰذا یہ جو تم کر رہے ہو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ آپ اگر غور کریں نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب یہاں تیسرے مرحلے پر تنقید شروع کی ہے، بہت خوبصورت نقطہ ہے، ابھی تک کوئی تنقید کی بات نہیں کی، پہلے اپنا عمل بتایا، اپنے باپ دادا کا عمل بتایا، اپنے رویے کا اظہار کیا کہ سب سے پہلے میں نے روایات کو توڑا، میں نے بری چیزوں کو چھوڑا، تاریخی باتیں پیش کی، پھر عقل کو جھنجھوڑا، اور اب تیسرے مرحلے پر تنقید کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ یہ تم کیا کرنے لگ گئے ہو، اور ہم آج کے دور میں تبلیغ کہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی غلط۔ کبھی بھی ڈائریکٹ ہٹ نہیں کرنا چاہیے، بہترین ترتیب یہی ہوتی ہے کہ پہلے کہانیاں سنائی جائیں لوگوں کو، تاریخی واقعات ستائے جائیں، پھر عقل کو جھنجھوڑنے والی باتیں، کچھ کائنات کے مشاہدے کی باتیں، پھر کچھ تنقید کرنی ہے تو کر دیں۔ اب یہ سمئی تموہ آج کے دور میں کیا ہے، کچھ نام ہماری قوم نے بھی رکھے ہوئے، غریب نواز، کیا مطلب ہے، کسی بزرگ کو لوگ کہتے ہیں یہ غریب نواز ہے، یہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں جو قبر میں خود جا چکے ہیں، کرما والا، کرم کس کو کہتے ہیں، تقدیر کو کہتے ہیں، کس کے ہاتھ میں ہمارے کرم، اللہ کے ہاتھ میں، فلاں کرنی والا، کسی کو خواجہ کہنا، کسی کو دستگیر کرنا، یہ سب چیزیں۔ یہاں تک تین نقطے آگے تبلیغ کے، اب اس کے بعد اب چوتھے مرحلے پہ آتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتا دیا کرتے کیا ہو، اور اب کہا گیا کہ کرو کیا، ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ کا ہی ہے، اختیار کے معنوں میں بھی، حکم کے معنوں میں بھی، کیا کرو، اللہ تعبد الا ایہ، نہ کرو تم عبادت مگر اسی کی۔ یہ ہے تبلیغ کا خوبصورت نقطہ، کہ اب بتاؤ کرنا کہ، کسی کو جب آپ برائی سے روکیں ٹوکیں تو اینڈ پہ بتا کے آئیں کہ کرنا کیا ہے، کہا اب تم کیا کرو، سب کو چھوڑو، یہ تو صرف نام ہے، پیچھے ہے ہی کچھ نہیں، کسی قبر میں تو صرف گودڑی ہے، کسی قبر میں تو صرف کچھ ہے ہی نہیں، اور کچھ ہے بھی تو آج ختم ہو چکا، تم پکارو تو اللہ کو پکارو، ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، اسٹریٹ فارورڈ دین تو یہ ہے, سچائی حقانیت جس کی ثابت ہے وہ یہ دین ہے, باقی تو صرف خواہشوں کے نام پہ دین رکھا ہوا ہے, کسی نے کچھ سوچا کسی نے کچھ سوچا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, اپنے رب کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے, غور و فکر سے کام ہی نہیں لیتے, دین حق سے محرومی ان کی ناشکری کا نتیجہ ہوتی ہے. یہ تھا وہ پہلا خطبہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے سامنے دیا. کتنا نپتلا, کتنی پیاری بات ہے, ہم سب کے لیے بھی اس میں عمل کی بات ہے. اگر ہم بھی کہیں پہلا درس دینا چاہیں تو یہ دے سکتے ہیں, یہی ترتیب سامنے رکھیں, آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ بات سنیں گے. اور اسی میں پتہ یہ بھی چلا کہ مصری جو تھے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, تبھی تو کہا نا کہ انی ترکت ملتا, میں چھوڑ چکا ملت ان لوگوں کی جو لوگ کفر پہ تھے. قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرت کافرون. اب یہاں پہ بات کر دی, ہم اس پہ انشاءاللہ اینڈ پہ اگر موقع ہوا تو دوبارہ بات کر لیں گے. اب آتے ہیں خواب کی تعبیر کی طرف. یا صاحب السجن, اے میرے قید کے ساتھیو. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شروع شروع میں جب لوگوں کو دعوت دینا تو بات کر کے چھوڑے, پھر فوراً ان کے مطلب کی بات شروع کر دیں, کیا پکاتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اچھا گھر کب جاتے ہیں, کیا, یعنی کسی کو ڈنڈا لے کے پیچھے کھڑے ہونے والا انداز نہ ہو جائے. ہمارے یہاں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آج منوا کے جائیں گے, بس آج داڑھی ان کی نکلوا کے جائیں گے, آج بس ان کو پورا حاجی نمازی بنا کے جائیں گے. نہیں, ہلکی سی بات کریں پھر موضوع پلٹ دیں. اب ساتھ ہی ان کا کوئی رسپانس نہیں بتایا گیا, کچھ نہیں بتایا جا رہا. کہہ دیا یا صاحب السجن, اے میرے قید کے ساتھیو. ام احدکما فیسقی ربہ خمرا, بس تم میں سے ایک تو پلائے گا اپنے مالک کو شراب. یہاں دیکھیے ربہ کا لفظ آ گیا جو پیچھے بھی ذکر ہوا تھا, یہاں رب کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ بادشاہ کے معنوں میں ہے, کیونکہ رب بادشاہ کو کہا جاتا تھا اس دور میں, کیونکہ وہ کرتا دھرتا ہوتا تھا. وہ ام الآخر, اور دوسرا فیصلبو, وہ سولی پہ چڑھا دیا جائے گا, مسلوب ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا, فتح کل و تیر میں راسی ہی, تو پرندے نوچ کھائیں گے اس کے سر کو. خودی الامرو, فیصلہ ہو چکا. الذی فیہ تستفتیان, جس کے بارے میں تم فیصلہ پوچھتے تھے, جس کے بارے میں تم نے پوچھا. یہ تھی ان کے دونوں کی خوابوں کی تعبیر, خواب بتا دیا. اور یہ جو بات کہہ دی نا کہ قدی الامر, اس سے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ جب خواب کی تعبیر بتا دی جائے نا تو وہ کام ہو جاتا ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اب جو میں نے کہہ دیا دیکھنا ایسا ہو جائے گا. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھے ان کو پتہ تھا کس کی بات ہے. خوابوں کو اگر آپ پیچھے سے ذہن میں رکھیں تو جس نے یہ دیکھا تھا نا کہ میں شراب پلا رہا ہوں تو وہ سچا تھا, اور جو خباز روٹی پکانے والا تھا نا وہ اصل میں زہر دینے کے الزام میں مجرم ثابت ہوگا اور وہ مارا جائے گا. لیکن انہوں نے نام نہیں لیا. اما کا لفظ دو دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں, اما احدکما و اما الاخر, اس سے بھی بڑا خوبصورت انداز دیکھتا ہے یہ کہنے کے بجائے کہ ہاں او باورچی تم جاؤ گے مرو گے اور وہ تم فلانی ہوگے, بلکہ انڈائریکٹلی بتا دی اور وہ خود ہی سمجھ گئے. اور اس سے پتہ چلا کہ خواب میں جو چیز دکھی تھی وہ سچ ہے. اب یہ کافر تھے نا, اور بلکہ مجرم بھی تھے, بلکہ ایک تو قاتل بھی تھا ان میں, ان کا بھی خواب سچ ہو رہا ہے کیونکہ بعد میں ایسے ہی ہوگا. تو کیا پتہ چلا کہ خواب کسی کافر کا بھی سچا ہو سکتا ہے. اس سے ایک اور چیز پتہ چلی, اور وہ کیا کہ لوگ آپ سے وہی امید رکھتے ہیں جو آپ کے اندر خوبی ہوتی ہے. کوئی ڈیمانڈ کرے نا آپ سے کہ یہ کر دیں کام تو خوش ہوا کریں کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے. حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر کیوں پوچھی, کیونکہ حضرت یوسف میں یہ خوبی تھی. اگر یہ خوبی نہ ہوتی تو کون ان کو پوچھتا. تو کبھی بھی آپ کو کوئی نیا کام دیا جائے, کوئی ذمہ داری لی جائے, تو سوچیں کہ یہ خوبی مجھ میں تھی. اس کا اپوزٹ بھی ذہن میں رکھیے, کبھی کسی کام سے آپ کو واپس لے لیا جائے یا آپ کو دوسرا کام دیا جائے تو خوشی سے قبول کریں کہ کوئی بات نہیں, میرے سے اچھی کسی کے اندر یہ خوبی ہوگی, وہ اس کام کو کر لے گا. یہ یہاں سے ہمیں ہلکا سا اشارہ ملا. اب دیکھتے ہیں ہوا کیا, یہ تستفتیان کا روٹ کیا ہوگا, کچھ اس سے ملتا ہوا لفظ پیچھے پڑا ہے آپ لوگوں نے؟ جی شاباش, بولیے. پانچویں پارے سوری سورت نساء کی بالکل آخری آیتوں میں ہم نے کلالہ میں کیا پڑھا تھا, ویستفتونک کا فتویٰ. فتویٰ کا لفظ جو بولتے ہیں وہ اسی سے ہے, کسی سے کوئی سوال کا مسئلہ پوچھنا, کوئی لمبی بات پوچھنا, اس طرح کی بات پوچھنا, وہ اسی سے ملتی ہے. اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بتا دی اور کر دیا یہ سارا معاملہ. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وقالا, اور کہا, للذی ظن انہ ناج منہما, اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ نجات پا جائے گا. اب قید سے وہ نکلنے لگے, مقدمہ ان کا واپس گیا. اب یہ دونوں قیدی جیل جب جیل سے جانے لگے تو ساقی, جس کے بارے میں حضرت یوسف کو امید تھی اس کے خواب کی وجہ سے کہ یہ نجات پا لے گا, جاتے جاتے اس کو کہنے لگے, حضرت یوسف کے جو الفاظ ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں یا کامنٹس میں ڈال لیں, اذکرنی عند ربک, بس اتنے لفظ تھے تین, کہا میرا تذکرہ کرنا ذرا اپنے بادشاہ کے سامنے. اللہ اکبر, یہ تھا حضرت یوسف کا وہ کام جس کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ ان کو کتنا عرصہ جیل میں رہنا پڑا. اسباب اختیار کر لیے, کوئی گناہ کی بات نہیں تھی, ان کو پتہ تھا میں بے گناہ ہوں. بس اس شخص کو جاتے جاتے کہا کہ جب باہر جاؤ گے تو کبھی ذکر ہوا تو بادشاہ کو بتانا کہ آپ کی جیل میں ایک بے گناہ بھی پڑا ہوا ہے. اسباب اختیار کیا. بعض کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے اپنا معاملہ غیر اللہ کے سپرد کر دیا, اللہ پہ توکل نہ کیا. حالانکہ ایسا نہیں تھا, اسباب اختیار کرنا اور بات ہے, توکل اور توقعات رکھنا اور بات ہے. آگے آپ اس کو زیادہ اچھا سمجھیں گے. انہوں نے تو اپنا کام کر دیا لیکن فانساخ الشیطان ذکر ربہ, بس بھلا دیا شیطان نے اس شخص کو کہ ذکر کرے اپنے بادشاہ کے سامنے اس کا. یوسف نے تو کہہ دیا کہ میرا ذکر کر دینا کہ میں وہاں بے گناہ بیٹھا ہوں, شاید بادشاہ میری کچھ رہائی کا انتظام کرائے. اللہ نے شیطان کے ذریعے اس کو بھلوا دیا. یہ ہے اللہ کی شان, جو نہیں ہونا وہ نہیں ہونا, آپ کے کہنے کے باوجود بھی نہیں ہونا, آپ کی کوشش کے باوجود بھی نہیں ہونا. تھوڑی سی ان کی پکڑ اس لیے ہوئی کہ مقام نبوت سے ذرا نیچے کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا؟ فلبث فی السجن بضع سنین, بس وہ رہے جیل میں کئی سال. بدع کا معنی ہوتا ہے 3 سے 9 سال کا عرصہ, تو جس کے اندر سے یہاں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 7 سال تک وہاں رہے, یعنی اس قیدی کے جانے کے بعد مزید 7 سال یوسف علیہ السلام رہے. اس سے لگتا ہے کہ جیل میں جانے کے فوراً بعد ہی قیدیوں کا یہ خواب آیا اور اب اس کے بعد 7 سال رہے. آپ ذرا امیجن کریں ایک لمحے کے لیے, آپ جیل میں تھے, کوئی وہاں سے جانے لگا, آپ نے اس پہ احسان یہ بھی کیا کہ اس کے خواب کی تعبیر بھی دے دی اس کو, اور جاتے جاتے اس کو کہہ دیا کہ بھائی اپنے بادشاہ سے ذرا میرا تذکرہ کرنا, امید کیا لگ جائے گی کہ یہ بادشاہ سے بات کر دے گا. لیکن وہ بھول گیا. 7 سال گزر گئے, اللہ نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں. غم مشکل نہیں ٹل سکتا جب تک اللہ نہ ڈالے. کریں اسباب اختیار, ڈاکٹرز کے پیچھے جائیں, وکیلوں کے پیچھے جائیں, مفتیوں کے پیچھے جائیں, علماء کرام کے پیچھے جائیں, ہر قید کے ختم ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر بیماری ہر دکھ کے ختم ہونے کا وقت ہے. سورج اپنے وقت پہ ہی ڈھلتا ہے, یہی یوسف کے ساتھ ہوا. اب حالات بننے لگے جب یوسف علیہ السلام کو قید سے نکلنا تھا. ہوا کیا کہ اس بادشاہ جس کے سامنے ذکر کرنے کا اشارہ کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا, اور وہ خواب کیا تھا؟ وقال الملک, اور کہا بادشاہ نے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں مصر میں بادشاہت تھی. یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے, اس کو آپ نوٹ کریں, آگے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. ملوکیت تھی, فرعونیت نہیں تھی. ابھی فرعون خاندان جو تھا وہ فرعینہ کا دور نہیں شروع ہوا تھا بلکہ بادشاہت تھی. کیا کہا؟ یہ بادشاہ کے خواب کے الفاظ ہیں, انی ارا, بے شک میں نے دیکھا, سب ابکراتن, 7 گائیں, سبا تو کہتے ہیں 7 کو, بقرات, بقرتن کی جمع گائے, سورت بقرہ بھی ہم پڑھتے ہیں لفظ, سیمانن, موٹی. سیمان کا لفظ سین میم نون سے ہے, اور سمن کہتے ہیں چربی کو, فیٹ کو, اور سیمان کہتے ہیں موٹی کو. اچھا سمینہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہے سمینہ, سمنن کلیلہ میں آپ کو بتایا تھا, قیمتی. اور آپ اپنی دوست سمینہ کو کہیں او سمینہ, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ او موٹی. شکر کریں اس کو پتہ نہیں ہے اس کا مطلب, آپ اس کو قیمتی سے زیادہ موٹا بنا رہے ہیں. تو مخارج کا اثر ناموں پہ کیسے پڑتا ہے؟ کیسی ہیں وہ گائیں؟ یا کلوہن سب ان اجافن, کھاتی ہیں ان کو 7 دبلی, یعنی موٹی گائیں ہیں اور ان کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں. اچھا اور کیا ہوا؟ اب اضاف کا لفظ جو ہے نا عین جیم فا سے بھوک کی وجہ سے دبلا ہونا، بہت دبلا پتلا، جیسے ذہن میں مریل ہڈیوں والی گائیں آتی ہیں ان کو کھا رہی ہیں. پھر کیا ہوا، بس سب اور ساتھ سمبلاتن خوشے ہیں. کہاں پڑھا یہ لفظ پہلے آپ نے صدف؟ آپ بتائیں جی، ادھر سے کوئی بتائے اسمی، آپ بتائیں. شاباش، سمبلا کی جمع ہے. کیا اس کا روٹ بتایا تھا؟ جی یہ رباعی ہے، اس کے چار لفظ ہیں. بالکل سنبل ہے، یہ کپاس کی بھی ایک قسم کا سنبل کہتے ہیں. بہرحال ادھر مراد ہے سبز خوشے، خزرن سبز گرین، و اخرا یابسات اور دوسرے خشک. یابسات کیا ہے؟ یابستن کی جمع، یا با سین اس کا روٹ ہوتا ہے، کہ خشک خوشوں کو کھا رہے ہیں. یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دو. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر جاننے لے. رؤیا جو ہے نا یہ خواب کے لیے، رؤیت رؤیا کہتے ہیں، رؤیت صالحہ سچے خوابوں کو کہتے ہیں. کہنے لگا کہ اے بادشاہ، اے میرے لوگو، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ. اب دیکھیں سننے میں خواب کتنا عجیب لگ رہا ہے نا، کہ موٹی گائیں جو ہیں وہ پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں اور سبز خوشے خشک خوشوں کو کھا رہے ہیں. اب خواب دیکھنے میں تو واقعی ایسے ہی لگ رہا ہے، اور لگتا ہے کہ اس کے درباری بھی کوئی بہت زیادہ سمجھدار نہیں تھے، لہٰذا جواب دینے لگے. قالو ادغاس و احلام، یہ تو کوئی پریشان کن خواب ہے. دخسن کی جمع ہے ادغاس، ایسا یعنی لکڑی کا گٹھڑ جس میں ہر طرح کی ہر سائز کی لکڑیاں، اس کو دخسن کہتے ہیں. آگے آپ پڑھیں گے جھاڑو کے معنوں میں بھی آتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں ہم پڑھیں گے، غالباً سورہ انبیاء یا سورہ صافات میں. ٹھیک ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ملانا، کپڑے کو دھونا اور صاف کرنا. اور احلام حلم کی جمع ہے، خواب کو کہتے ہیں. نائٹ میئرز، کنفیوزڈ ڈریمز کے بارے میں بیکار خواب. پیچھے ہم نے خوابوں کی جو تین قسمیں پڑھی تھیں نا، تو اس میں یہ وہ تیسری قسم کا ہے، کہ جو بالکل ادغاس الاحلام، بس ایسے ہی شیطانی خواب جس کو کہتے ہیں، گڑبڑ خواب، بے جوڑ قسم کے خواب. کہنے لگے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، کیونکہ وما نحن بتاویل الاحلام بعاملین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر تو جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ کوئی بہت سمجھدار نہیں تھے. آگے ہم دیکھیں گے کہ خواب جو اتنا اہم تھا، اور جس کی بنیاد پہ پھر یوسف علیہ السلام بعد میں باہر بھی آتے ہیں، ان کے بادشاہ کے ساتھیوں نے اس کو ادغاس و احلام کہا. تھوڑے سے مشکل لفظ ہیں، یہاں تک تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا اگلا سین کہانی کا آپ دیکھیں گے.
وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين